الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأسهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سامعین محترم آج آپ کے سامنے شیعہ کا ایک اور اہم عقیدہ جو کہ سراسر کفر اور شرک پر مبنی ہے اور اس عقیدے کی وجہ سے شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے شیعہ کے اس مشہور و معروف عقیدہ کا نام عقیدہ بدع ہے عقیدہ بدع کیا ہے کہ شیعہ اپنی کتب میں تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ عقیدہ بدع ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے ذریعے سے اللہ کی بہت بڑی تعظیم اور شان بیان کی جا سکتی ہے شیعہ کی معتبر کتاب اصول کافی جو محمد بن یعقوب کلینی نے تیسری صدی میں لکھی اور پھر اس کتاب کو بارہویں امام کے پاس پہنچا کر اس کی وہاں سے تصدیق کرائی گئی امام غیب سے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جو لکھنؤ سے شائع ہوئی اس کے صفحہ 84 پر عن ابی عبداللہ علیہ السلام ما عظم اللہ بمثل البدع کہ امام جعفر صادق سے یہ روایت ہے کہ اللہ کی تعظیم بدع کے برابر کسی چیز میں نہیں ہے یعنی جتنی تعظیم اللہ کی بدع کا عقیدہ رکھ کر بدا کا عقیدہ بیان کر کے ہو سکتی ہے، اتنی تعظیم اللہ کی کسی اور چیز میں نہیں ہے. دوسری روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام یقول لو علم الناس ما فی القول بالبداء من الاجر ما فطروا عن الکلام فی، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کی، سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بدا کے عقیدے کا چرچا کرنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ اس کا چرچا کرنے میں سستی نہ کریں. یعنی اتنا عظیم الشان یہ عقیدہ ہے شیعہ کے نزدیک کہ جس سے اللہ کی شان بھی بیان ہوتی ہے، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی اس عقیدے کا چرچا کرنے میں کتنا ثواب ہے تو کوئی آدمی سستی نہ کرے، یعنی صبح شام وہ آدمی یہی چرچا کرتا رہے، بلکہ یہ تسبیح پڑھتا رہے کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے، اللہ کو بدا ہوتا ہے، اللہ کو بدا ہوتا ہے. تیسری روایت سننے، اس کے بعد میں تفسیر بیان کرتا ہوں شیعہ کی کتابوں ہی سے کہ بدا ہے کیا. کہتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام یقول ما تنبأ نبی قط حتی یقر للہ بخمس بالبداء والمشیت والسجود والعبودیت والطاعۃ. امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کوئی نبی کبھی نہیں ہوا یہاں تک کہ اس نبی نے اللہ کے لیے پانچ چیزوں کا اقرار کیا ہے، بدا کا، مشیت کا، سجود کا، عبودیت کا اور طاعت کا. یعنی ہر نبی نے بدا کے عقیدے کی دعوت دی ہے. اب ان تین روایتوں سے جو کہ اصول کافی میں موجود ہیں اور حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے روایت ہیں، یہ ثابت کیا ہے شیعت نے کہ عقیدہ بدا بہت بڑا اہم عقیدہ ہے جس سے اللہ کی بڑی عظمت ہوتی ہے، اور اس عقیدے کے بیان کرنے سے بہت بڑا اجر نصیب ہوتا ہے. ہر نبی نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے، لہذا ان روایتوں کے بعد تو یہ بات ایسے لگتی ہے کہ جیسے ہر شیعہ کی صبح شام یہی تسبیح ہونی چاہیے اور ہوگی، اور یقیناً ہے کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے، اللہ کو بدا ہوتا ہے، اللہ کو بدا ہوتا ہے. اب میں بدا کے ذرا لغوی معنی میں بتا دیتا ہوں کہ بدا کے لغت میں معنی کیا ہے. تو لغوی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ بدا لہو اے زہرا لہو ما لم یذکر، کہ بدا کے معنی ہے کہ ایسی چیز کا جو پہلے معلوم نہیں تھی اس کا معلوم ہو جانا، جو پہلے ظاہر نہیں تھی اس کا ظاہر ہو جانا، جو چیز پہلے پوشیدہ تھی اس کے ظاہر ہو جانے کو بدا کیا. اب قرآن کریم میں ہے ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، یعنی یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے دلائل دیکھنے کے بعد پھر ان لوگوں کو یہ بات مناسب معلوم ہوئی، یعنی پھر ان کے لیے یہ بات معلوم ہوئی، سامنے آئی کہ کچھ دنوں کے لیے یوسف کو قید کر دیں. تو یعنی یوسف علیہ السلام کی قید کرنے کی جو رائے ہے یہ نئی پیدا ہوئی، بعد میں پیدا ہوئی، جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا نے وہ آپ پر الٹے یہ کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام مجھ پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خود مجھے اپنے دام فریب میں مبتلا کرنا چاہتی تھی. فشاہد شاہد من اہلیہ، ایک بچے نے گواہی دے دی اور اس گواہی کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی صاف اور واضح ہو گئی، اور عزیز مصر نے بھی کہا کہ زلیخا قصور تو تیرا ہے اور تو نے یہ بات یوسف پر لگا دیا، جا کر اپنے گناہوں فاستغفر لذنبک انک کنت من الخاطئین، اپنے گناہوں کی معافی مانگ اور تو خطا کار ہے. تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو تسلیم بھی کر لیا گیا، لیکن ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، یوسف علیہ السلام کی صداقت کی، پاک دامنی کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی پھر ان کو یہ بات، یہ رائے ان کے اندر آپس میں ظاہر ہوئی کہ بھئی اس کو قید ہی کر دینا چاہیے، جب تک یہ باہر پھرتا رہے گا نا تو لوگ باتیں کرتے رہیں گے اور خام خواہ ہماری اور زیادہ توہین ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ اس کا معنی ہے کہ پہلے جس چیز کا علم نہ ہو بعد میں اس کا علم ہونا. اب یہ عقیدہ اللہ کی طرف منسوب کرنا تو اللہ کی شان کی سراسر گستاخی ہے. کبھی اللہ کو ایک چیز کا علم نہیں ہوتا، پھر حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ چیز اللہ کے علم میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نئے علم کے باعث، نئی بات کے معلوم ہونے کے باعث پہلا فیصلہ تبدیل کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کو بدا ہو جاتا ہے. دراصل یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شیعہ ایسا مذہب ہے کہ اس مذہب کے بنانے والوں نے اس مذہب کا ڈھانچہ تیار کرنے والوں نے جب بھی ان کو کبھی ضرورت پیش آئی تو اپنے اماموں کی طرف انہوں نے ایسی بات جو ہے منسوب کر دی کہ جس بات کا نہ کوئی عقل سے تعلق تھا، نہ کوئی دین سے تعلق تھا، نہ کسی شریعت کے اصول سے تعلق تھا. اور جب ان کو کوئی ایسی بات کرنے میں یا ایسا جھوٹا عقیدہ بنانے میں دقت پیش آئی تو انہوں نے فوراً اس کا کوئی نہ کوئی ایسا حل وقتی طور پر تلاش کیا کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو جواب دے سکتے ہوں، چاہے اس وقتی طور پر بنائے ہوئے حل اور بنائے ہوئی بات سے کتنی ہی بڑی جو ہے وہ کوئی کفر لازم کیوں نہ آ جائے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ شیعہ نے یہ عقیدہ گھڑا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حق تھے، جنہوں نے ان کی خلافت غصب کی، یا ان کی خلافت کے مقابلے میں جنہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا ان کے ہاتھ پر بیعت کی، تو یہ سارے لوگ مرتد ہو گئے، یہ دین اسلام سے خارج ہو گئے. تو اب جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ تو آپ نے عقیدہ بنا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت غصب کرنے والے بھی کافر ہیں اور ان کی بیعت کرنے والے بھی کافر ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی، تو یہ ہمیں بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کیوں کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت حسن اور حضرت حسین نے، انہوں نے ان حضرات کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ انہوں نے ان کی وزیر کیوں بنے؟ یہ ان کی مشیر کیوں رہے؟ یہ ان کے ساتھ جنگوں میں شامل کیوں ہوتے رہے؟ یہ ان کی اقتداء میں نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ یہ ان کے ساتھ رشتے ناطے کیوں کرتے رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر فاروق کو کیوں دیا؟ تو ان سوالوں کا کیا جواب ہے؟ اب جب یہ باتیں سامنے آئیں تو شیعہ نے ان سوالوں کا، ان اعتراض کا جواب کیا دیا؟ انہوں نے اس کا جواب یہ بنا دیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی نے تو تقیہ کیا تھا. اب دیکھیں، اور اس کا جواب بنتا کوئی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جو 23 سال کا ہے، وہ کردار ایسا تھا کہ شیعہ کی ساری باتوں کا جواب تھا کہ بھی حضرت علی کی خلافت غصب کر لی گئی، وہ تو کافر ہو گئے، صرف حضرت علی اور چند لوگ مسلمان رہ گئے. تو اس کا جواب ایک ہی ہے کہ حضرت علی کا کردار دیکھو، 2 سال 3 مہینے 10 دن تک حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت علی کا کردار کیا تھا، حضرت عمر فاروق کے دور میں قریب 10 سال تک حضرت علی کا کردار کیا تھا، حضرت عثمان غنی کی خلافت کا دور 12 سال کا ہے، حضرت علی کا کردار کیا تھا؟ تو حضرت علی کا کردار شیعہ کی ساری باتوں کا جواب ہے. تو کہنے لگے جی حضرت علی تو تقیہ کرتے تھے. تو دبے تقیہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ تقیہ نئی چیز کر لی. بھائی تقیہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں جس کو برا جانے، کافر سمجھیں، منافق سمجھیں، دل سے جس کو بےمان سمجھیں، دل سے جس کو غلط سمجھیں، زبان سے اس کو امام کہنا، اس کو سچا کہنا، اس کو راست باز کہنا، اسے مقتدا کہنا، اسے پیشوا کہنا، اور کردار سے اس کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ساتھ مل کر کافروں سے جنگ کرنا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس کی تعریف کرنا، یہ تقیہ ہے کہ دل سے برا جانتے تھے. تو ایک بات کو صحیح کرتے کرتے کتنی بڑی بات، کتنا بڑا الزام حضرت علی پہ لگا دیا. اچھا پھر جب کہا کہ یار یہ تو منافقت ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تو کہنے لگے یار یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ تقیہ تو ایسا ہے کہ ہمیں ہمارے اماموں نے بتایا ہے کہ جو تقیہ کرتا ہی نہیں ہے اس کا، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا تو دین ہی نہیں ہے، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے. لا ایمان علی من لا تقیہ لہو، ایمان ہی نہیں ہے اس کا جو تقیہ نہیں کرتا. تقیہ کرنا وہ ہمارے ایمان کے ضروریات میں ہے. تو میں نے یہ ایک مثال کے طور پر، اب میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ یہ عقیدہ بدا کیا ہے. شیعہ نے یہ بات پیش کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو 12 امام ہیں، یہ 12 امام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بند لفافے آئے تھے، اور بند لفافوں میں 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے تھے، ہر امام کا لفافہ الگ آسمانوں سے اترا تھا، اور وہ جو امام ہے اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لفافے تھے. ہر امام جب امامت کے منصب پر آتا تھا تو اس کو اس کا لفافہ مل جاتا تھا. تو 12 اماموں کے نام لفافوں میں بند اللہ کی طرف سے اترے تھے، اور یہ 12 کے 12 امام نامزد تھے اللہ کی طرف سے. اچھا جی ایک بات ہوئی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جو ہمارے امام ہیں ان کے لیے باقاعدہ اللہ کی طرف سے ایک تختی اتری تھی، اس تختی کے اوپر اماموں کے نام تھے. یہ تختی کب اتری تھی؟ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. یہ اسی کتاب اصول کافی کی کتاب الحجت میں یہ بات موجود ہے، اور بڑی ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک شخص کہتا ہے، ابو بصیر کہتا ہے کہ امام جعفر سے روایت ہے کہ میرے والد ماجد، یعنی امام جعفر فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت امام باقر نے جابر بن عبداللہ انصاری صحابی سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک خاص کام ہے، یعنی حضرت باقر میں. تو انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کام یہ ہے کہ میں تنہائی سے آپ میں ملوں گا، تو اس معاملے میں پوچھوں گا، ایک خاص معاملے کے بارے میں پوچھوں گا. تو وہ صحابی جو جابر رضی اللہ تعالیٰ تھے، انہوں نے کہا آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں. چنانچہ ایک دن قطع میرے والد ان کے پاس پہنچ گئے، ان سے جا کر کہا کہ مجھے اس تختی کے بارے میں بتلائیں جو آپ نے ہماری پردادی یعنی حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ میں دیکھی تھی. تو حضرت جابر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس تختی کے بارے میں بتلاتا ہوں. وہ یہ بات تھی کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، میں کوئی اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کروں گا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی دادی حضرت فاطمہ کے پاس ان کے بیٹے حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے گیا تھا، حسین کی. تو میں نے ان کے ہاتھ میں سبز رنگ کی ایک تختی دیکھی، میں نے خیال کیا کہ وہ تختی زمرد کی ہے، اس میں سورج کی طرح چمکدار سفید رنگ میں کچھ لکھا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ تختی کیا ہے اور کیسی ہے. تو انہوں نے فرمایا یہ تختی اللہ نے اپنے رسول کے پاس بھیجی ہے، اور اس میں میرے ابا جان کا نام ہے، میرے شوہر علی کا نام ہے، میرے دونوں بیٹوں حسن و حسین کا نام ہے، اور میری اولاد میں جو اور وسیع ہونے والے ہیں یعنی امام ہونے والے ہیں ان سب کے نام ہیں. میرے ابا جان نے مجھے بشارت دینے کے لیے یہ تختی مجھ کو عطا فرمائی ہے کہ اے بیٹی یہ دیکھ، تیری اولاد میں یہ امام پیدا ہونے والے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پھر حضرت امام باقر نے حضرت جابر سے کہا کہ وہ اپنے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے وہ تختی کہا کہ مجھے دکھائیے، تو مجھے دیکھنے کے لیے وہ تختی عنایت فرما دی. میں نے اس تختی کو پڑھا، اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا میں نے اس کو نقل کر کے اپنے پاس رکھ لیا. اس واقعہ کو بیان کر کے حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت باقر نے جعفر سے کہا کہ آپ وہ نقل مجھے دکھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں. تو میرے والد حضرت جعفر جو صحابی تھے ان کے ساتھ ان کے گھر گئے، انہوں نے جھلی کا ایک لکھا ہوا ورق نکالا. میرے والد نے کہا کہ تم اپنا لکھا ہوا دیکھو، میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں، یعنی آپ اپنے پاس رکھے لکھا ہوا، میں پڑھتا ہوں زبانی، تو پھر تم بتانا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اس کے مطابق ہے. چنانچہ میرے والد نے کہا تم اپنا لکھا ہوا دیکھو، میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں اس تختی میں جو لکھا ہوا ہے. چنانچہ میرے والد نے پڑھ کر سنایا تو ایک حرف بھی اس کے خلاف نہ تھا جو جابر نے لکھا تھا، یعنی میرے والد نے زبانی جو بات پڑھ کر سنائی تو وہ وہی تھی جو حضرت جابر بن عبداللہ نے لکھی ہوئی تھی. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ میں نے اس تختی میں بالکل اسی طرح لکھا ہوا دیکھا تھا جس طرح آپ نے بیان کیا. تو اب کیا مطلب کہ اس تختی میں 12 اماموں کے نام تھے. اسی طرح 12 اماموں کے لیے لفافے بھی اترے تھے باقاعدہ، ایسی چیز کہ بھئی وہ امام ہر امام کے لیے الگ الگ لفافہ تھا. یہ تو ہو گئی 12 چیزیں، یہ 12 لفافوں والی بات بھی اصول کافی میں ہے. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کے ذریعے سے آسمان سے امامت اور ائمہ کے بارے میں وصیت نامہ سر بمہر کتاب کی شکل میں نازل ہوا تھا. اس کے علاوہ کوئی چیز بھی سر بمہر مکتوب کی شکل میں حضور کے پاس نازل نہیں ہوئی. باقی تو ہر چیز جو ہے وہ نازل ہوتی تھی، بھئی یہ چیز ہے، لیکن ایک چیز بند کر کے مہر لگا کر جو حضور کو دی گئی ہے وہ ایک سر بمہر تھی. اس میں کیا تھا؟ اس میں ہر امام کے لیے الگ الگ سر بمہر لفافے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب حضرت علی کے حوالے کیے. حضرت علی نے صرف اپنے نام کے لفافے کی مہر توڑ کر اپنے متعلق وصیت نامہ پڑھا. پھر اسی طرح ہر امام کو اس کے نام کا لفافہ سر بمہر ہی ملتا رہا ہے. وہ امام ہی اپنے لفافے کی مہر توڑ کر اس کو پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آخری لفافہ اسی طرح 12ویں امام مہدی کو ملے گا. اب یہ بات میں نے اس سے یہ ثابت آپ کو بتانا ہے کہ شیعہ کے عقیدے کے مطابق شیعہ کی امام پہلے متعین ہو چکے تھے، ان کے لیے لفافے اتر چکے تھے، ان کے نام باقاعدہ تختی پر موجود تھے. لیکن ہوا کیا؟ یہ عجیب 2-3 مرتبہ عجیب لطیفہ ہوا. لطیفہ یہ ہوا کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو شیعہ کے 6ویں امام ہیں، ان کا یہ ہوا کہ ان کے بیٹے بڑے جو تھے وہ تھے، ان کا نام تھا اسماعیل. اور شیعہ کا یہ بھی ایک اصول ہے کہ ہر امام کے بعد بڑا بیٹا امام ہوتا ہے، ہر امام کے بعد اس کا بڑا بیٹا امام ہوگا. امامت بڑے بیٹے کو ملے گی، چھوٹے کو نہیں ملے گی چاہے کتنے بھی ہوں. تو بڑے بیٹے اسماعیل تھے. اب بڑے بیٹے اسماعیل تھے تو اب طے ہو گیا کہ جی اب 7ویں امام اسماعیل ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ بڑے بیٹے ہیں. تو یہ بات عام طور پر جو ہے وہ مشہور ہو گئی
کہ بھئی یہ ساتویں بیٹے جو ہیں اسماعیل جو ہیں یہ ساتویں امام ہیں. صرف اتنی نہیں بلکہ حضرت جعفر صادق نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا کہ بھئی میرا قائم مقام میرے بعد اسماعیل ہے. اب اسماعیل کا ساتواں امام ہونا طے ہو چکا. لیکن ہوا کیا کہ اسماعیل کو امامت تو ملنی تھی حضرت جعفر صادق کی وفات کے بعد, مگر اسماعیل خود ہی فوت ہو گئے حضرت جعفر صادق کی زندگی میں. یعنی جس نے ساتواں امام بننا تھا وہ چھٹے امام کی زندگی میں ہی فوت ہو گیا. اب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, اب شیعہ کے تو ساری وہ خانہ ساز کہانی ختم ہو گئی نا, کہ بھئی ساتویں بڑا بیٹا امام تھا تو بڑا بیٹا فوت ہو گیا اپنے باپ کی زندگی میں, امامت ملنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا, امامت کے تخت پہ بیٹھنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا. تو اب کہتے ہیں جب ہم نے یہ بات حضرت جعفر صادق سے کہی کہ حضرت یہ کیا ہو گیا, تو انہوں نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں ہے, اگر اب اسماعیل فوت ہو گیا تو اب میرا بیٹا موسیٰ کاظم امام ہے. تو سوال کیا گیا کہ حضرت امامت تو بڑے بیٹے کو ملتی ہے, آپ نے بھی قائم مقام جو ہے وہ اسماعیل کو بنایا تھا, تو اب موسیٰ کاظم کو آپ امام بنا رہے ہیں, یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بات اصل یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اللہ کو بدا ہو گیا ہے, اللہ کو بدا اسماعیل کے بارے میں اللہ کو بدا ہو گیا ہے جی. اور ایک ساتھ یہ بھی کہا ما بد اللہ فی شعین کما بدا لہو فی اسماعیل ابنی, ایسا بدا اللہ کو کبھی کسی چیز میں نہیں ہوا جیسا میرے بیٹے اسماعیل کی بابت ہوا. یعنی یہ بھول اللہ سے ہو گئی, یہ غلطی اللہ سے ہو گئی, اللہ سے غلطی ہو گئی کہ اس نے امام تو بنانا تھا موسیٰ کاظم کو, وہ پیدا کر بیٹھا پہلے اسماعیل ہاں جی. یا یہ ہے کہ بھئی اللہ نے اسماعیل کو امام بنانا تھا مگر اچانک کوئی ایسی بات ہو گئی کہ اللہ میاں نے فیصلہ بدل لیا اور اب موسیٰ کاظم کا فیصلہ کر لیا ہے تو اسماعیل کو موت دے دیا ہے, تو اس میں ہمارا بھائی کوئی قصور نہیں, یہ تو بھول اللہ سے ہوئی ہے, یہ غلطی اللہ سے ہوئی ہے. تو اللہ کو بدا ہوتا ہے تو کیا معنی ہے کہ بھئی اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے, اللہ سے بھول ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ایک بات طے کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اللہ وہ فیصلہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو وہ فیصلہ منسوخ کرنا پڑتا ہے, دوسرا فیصلہ اللہ کو کرنا پڑ جاتا ہے, تو پہلا فیصلہ جو تبدیل کر کے دوسرے نئے حالات کے مطابق نیا فیصلہ جو کرنا پڑتا ہے وہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کو بدا ہو جاتا ہے. اب یہ ایک واقعہ آپ دیکھیں, ابھی ایک واقعہ نہیں میں اور واقعہ بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ یہ بھی شیعہ کی کتاب اصول کافی ہی سے ہے, اس میں ہے کہ ابھی حمزۃ السمانی قال سمیت ابا جعفر علیہ السلام یقول یا ثابت ان اللہ تبارک و تعالی قد کان وقت حاضر الامر فی السبعین فلما ان قتل الحسین صلوات اللہ علیہ اشتد غضب اللہ علی اہل الارض فاخره الى اربعین و مئہ فحدثناکم فازاتم الحدیث فکشفتم قناع السر ولم یجعل اللہ بعد ذالک وقتا عندنا قال ابو حمزہ فحدثت ابا عبد اللہ علیہ السلام فقال قد کان ذالک. یہ ایک نئی بات ہے, نئی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینے کے بعد شیعہ تو ذلیل و خوار ہو گئے, وہ تو رسوا ہو گئے اور ان کے لیے تو اب کوئی جائے ٹھکانہ نہیں تھا. تو اب وہ جب جگہ جگہ مارے کھارے پھرتے خوار ہو گئے, ذلیل ہو گئے اور ان کے پرسان حال نہیں تھا. تو شیعہ ایک دوسرے کو کہتے تھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ ہماری مصیبتیں ٹل جائیں گی, ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی, ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اب جو ہے نا امام مہدی پیدا ہونے والا ہے, امام مہدی پیدا ہونے والا ہے, پھر امام مہدی جو ہے وہ اس کے پاس حکومت ہوگی, ہم اس کے ساتھ ہوں گے اور یہ جتنے ہمارے مخالف ہیں سب کے ساتھ ہم جنگ کریں گے, سب کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی اور ہم سب پر غالب آ جائیں گے, امام پیدا ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ امام کب پیدا ہونے والا ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے وہ ہمارے بڑے نے بتا دیا ہے اور ہمارے بڑے ہمیں بتا گئے ہیں, حضرت علی کی طرف منسوب کر کہا کہ حضرت علی ہمیں بتا گئے ہیں کہ یہ سن 70 ہجری میں امام پیدا ہونے والا ہے, امام پیدا ہونے والا ہے سن 70 ہجری میں. تو اصل ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت جب انہوں نے خلافت پر آئے ہیں تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عمر تھی وہ قریباً 60 سال کے لگ بھگ تھی. تو ان کا خیال تھا کہ بھئی 20 سال جو ہیں وہ اور 30 سال تک حضرت معاویہ کی عمر 80-90 سال ہو جائے گی، یہ فوت ہو جائیں گے، تو حضرت معاویہ کے فوت ہونے کے بعد پھر ہمارا اقتدار آئے گا. تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کہا کہ امام مہدی جو ہے وہ سن 70 ہجری میں پیدا ہوگا. بھئی تمہیں کس نے بتایا؟ کہتے ہیں حضرت علی نے ہمیں بتایا. لیکن کیا ہوا، سن 70 ہجری آ گیا، امام مہدی پیدا نہ ہوا. کوئی امام مہدی نہ آیا. شیعہ کی مشکلات پھر اسی طرح کی اسی طرح رہی. تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ کیا ہوا، سن 70 ہجری گزر گیا، امام مہدی تو نہیں آیا. کہنے لگے کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، 140 ہجری میں امام آئے گا. ہاں جی، اور سال بڑھا دیے. کتنے سال اور بڑھا دیے؟ 70 سال اور بڑھا دیے. 70 سال اور بڑھا دیے، ٹھیک ہے جی. اب وہ 140 ہجری کا سال بھی گزر گیا، امام پھر بھی نہ آیا، امام مہدی پھر بھی پیدا نہ ہوا. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ اس کی بھی وجہ بتاتے ہیں. اب پہلی وجہ بھی بتا رہے ہیں، دوسری وجہ بھی بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے امام باقر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ثابت، بیان کرنے والا کہتا ہے کہ امام باقر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ظہور مہدی کو 70 کے لیے مقرر کیا تھا کہ 70 میں مہدی ظاہر ہو جائے گا، مگر جب لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا غضب زمین والوں پر سخت ہو گیا. حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس غصے کی وجہ سے امام مہدی کا ظاہر کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا. اب دیکھیں، یعنی وہ جو بات بنائی تھی شیعہ نے اپنی کہ سن 70 میں امام مہدی آئے گا، پھر کہا کہ 140 میں آئے گا، مگر امام مہدی ظاہر نہ ہوا، تو اب بہانہ کیا بنایا کہ کیوں نہیں آیا؟ تو بہانہ یہ بنایا کہ بھئی امام مہدی نے سن 70 میں ہی ظاہر ہونا تھا، اماموں نے جو ہمیں بتایا تھا وہ صحیح تھا، لیکن وہ حضرت حسین نہیں شہید ہو گئے سن 60 میں؟ انہوں نے کہا یہ جو ظلم ہوا حضرت حسین کے شہید ہونے کا، اس کی وجہ سے اللہ کو آگے غصہ. اللہ نے کہا اچھا تم نے حسین کو شہید کر دیا، لہذا اب امام مہدی کو میں 70 سال اور لیٹ ظاہر کروں گا. تو پہلے اللہ نے فرمایا تھا سن 70 میں ظاہر کرنا ہے، اب اللہ نے اپنا فیصلہ بدل لیا. انہوں نے کہا اچھا یار چلو، اس وقت تو اللہ کو آگے غصہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے، اب سن 140 ہجری میں امام کیوں ظاہر نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا بھی 140 ہجری میں اس لیے ظاہر نہیں ہوا کہ یہ بات ہم نے تم کو بتائی تھی خفیہ، ہم نے تم کو بتائی تھی فحدثناکم، ہم نے تمہیں بتائی تھی خفیہ، لیکن تم نے ہماری بات کو کر دیا مشہور، تم نے ہمارے راز کر دیا فاش. تمہارا راز، تم نے جب ہمارا راز فاش کر دیا، ہماری خفیہ بات کو سینوں میں نہ رکھا، تو اللہ پھر ناراض ہو گیا. اللہ پھر ناراض ہو گیا، اللہ نے کہا یہ تو بات خفیہ تھی، یہ تو بات عام ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا، پھر اللہ نے فرمایا کہ اب تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں کوئی وقت بتایا جائے. اب اللہ نے وقت ہی نہیں بتایا، اللہ کو پتا ہے کہ کب امام مہدی آئے گا. تو یہ بھائی بات، اچھا یہ بات تو جی مان لی، ٹھیک ہے کہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے جو ہے وہ راز فاش کر دیا، لیکن سرکار یہ بھی تو بتلاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیسے ہیں کہ کبھی اللہ میاں فیصلے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ہم راز فاش کر دیں گے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ حضرت عثمان حسین شہید ہو جائیں گے، تو اللہ میاں کو بھی تو پتا تھا کہ حضرت حسین شہید ہو جائیں گے، اللہ میاں کو بھی پتا تھا کہ ہم راز فاش کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے پیٹ اتنے کمزور ہیں، اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو اللہ کو پہلے ہی جو ہے وہ نہیں بتانا چاہیے تھا. کہنے لگے بس اللہ میاں نے تو یہی فیصلہ کیا تھا، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ اللہ کو پھر اپنا فیصلہ بدلنا پڑ گیا. تو یہ جب نئے حالات پیدا ہو جائیں اور اللہ پہلا جو فیصلہ طے شدہ بات ہے اس کو بدلنے پر مجبور ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں بدا، اس کو کہتے ہیں بدا. تو جب ہم نے کہا کہ یا ظالموں یہ کیا، کہنے لگے یہ بدا، تو بھی بدا کا عقیدہ اللہ کے بارے میں پیش کرنا یہ تو اللہ کی بہت بڑی توہین ہے. اللہ کی یہ تو بہت بڑی توہین ہے، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. ما تسکت من ورقۃ الا یعلمھا، کوئی چیز پتا جو ہے وہ درخت سے جدا نہیں ہوتا، وہ اس کو جانتا ہے. یا نہ مسرہ واخفا، وہ تو خفیہ بات کو بھی جانتا ہے، وہ تو ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، اور وہ تو جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ کے علم سے بھی کوئی بات باہر ہے؟ بھلا اللہ کو بھی جہالت ہو سکتی ہے، اللہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے میاں ہو سکتی ہے. بھائی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہنے لگے یہ ہمیں کوئی پتا نہیں ہے، جتنے نبی بھی آئے ہیں وہ سب یہی کہتے رہے ہیں، سب یہی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کو غلطی ہو جاتی ہے، اللہ کو غلطی ہو جاتی ہے. اچھا بھائی، یہ بات کہنا کہ اللہ کو غلطی ہو جاتی ہے یہ تو بہت بڑا گناہ نہیں ہے؟ کہتے نہیں، بالکل نہیں گناہ، یہ تو عقیدہ اگر تم بار بار اس کا تذکرہ کرو کہ اللہ کو بدا ہو جاتا ہے، اللہ کو بدا ہو جاتا ہے، تو اس سے تو اتنا اجر ملتا ہے، اتنا مرتبہ ملتا ہے، کہ اتنا مرتبہ تو کسی اور چیز میں ملتا ہی نہیں ہے جتنا بدا کے عقیدہ کا پرچار کرنے میں ملتا ہے. اب دیکھو، اپنے خبیث اور اپنا انتہائی غلیظ عقیدہ باقی رکھنے کے لیے اس قوم نے اللہ کو بھی معاف نہیں کیا، اللہ پر عقیدہ رکھا، یعنی اپنی غلطی کو، اپنی جھوٹی باتوں کو کہ جو پہلے بکواس کرتے رہے کہ امام مہدی جو ہے 70 میں آئے گا، پھر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے کہ امام مہدی سال 140 ہجری میں آئے گا، وہ باتیں جھوٹی ثابت ہو گئیں، ان جھوٹی باتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کو جھوٹا کر دیا۔ اچھا، اسی پر بس نہیں ہوئی، اسی پر بس نہیں ہوئی، یہ واقعہ پھر شیعہ کو پیش آ گیا۔ پھر کیا ہوا کہ یہ اس دفعہ تو یہ ہوا تھا نا کہ حضرت جعفر صادق کے جو بیٹے تھے اسماعیل، وہ فوت ہو گئے، لیکن آگے چل کر شیعہ کے جو دسویں امام ہیں، دسویں امام حضرت امام نقی جو ہیں، حضرت امام نقی جو دسویں امام ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آ گیا۔ ان کے ساتھ واقعہ کیا پیش آ گیا کہ ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا ابو جعفر، چھوٹے بیٹے کا نام تھا حسن عسکری۔ شیعہ کے دسویں امام کے بڑے بیٹے کا نام تھا ابو جعفر، چھوٹے بیٹے کا نام تھا حسن عسکری۔ تو اب اصول تو یہی تھا کہ باپ کے بعد بڑا بیٹا امام ہوتا ہے، اب ہوا یہ کہ وہ ابو جعفر جو تھے وہ اپنے باپ دسویں امام، جو شیعہ کے دسویں امام ہیں، ان کے زندگی میں وہ فوت ہو گئے۔ تو اب گویا کہ گیارہواں امام، بارہویں امام کی زندگی میں پھر فوت ہو گیا، پھر وہی بات ہو گئی جو پہلے ہوئی تھی۔ اب وہ پریشان ہو گئے شیعہ، تو رونے لگ گئے، ان کا حضرت یہ کیا ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ پہلے تو چلو مان لیا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کو غلطی لگ گئی، وہ اماموں کے مان مسئلے پر بھی اللہ کو غلطی لگ گئی، اور اب تو لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں کہ گیارہواں امام کا ہے، تو گیارہواں امام تو فوت ہو گیا، ابھی گیارہواں امام کا وقت بھی نہیں آیا، دسویں امام چل رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہ ابو ہاشم جعفری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ حضرت امام نقی علیہ السلام کے پاس گیا اس وقت جبکہ ان کے بیٹے ابو جعفر کا انتقال ہو گیا تھا، تو میں دل میں سوچ رہا تھا اور یہ بات خیال کر رہا تھا کہ اس وقت تو حالت وہی ہے جو حالت موسیٰ کاظم اور اسماعیل حضرت جعفر صادق کے بیٹوں کی ہوئی تھی، کہ بالکل یہ تو وہی قصہ پیش آ گیا ہے کہ جو اس وقت پیش آیا تھا کہ بھئی بڑا بیٹا فوت ہو گیا، اب چھوٹا بیٹا ہے، تو امام نقی نے بھی کہا کہ بھئی اب گیارہواں امام حسن عسکری ہیں، گیارہویں امام حسن عسکری ہیں، میرا بیٹا بھی حسن عسکری ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو وہی بات ہو گئی جو پہلے ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں ابھی میں نے یہ بات زبان پر نہیں لایا تھا کہ امام نقی علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں، اور میری طرف متوجہ ہو کر انہوں نے کیا فرمایا، فاقبل علی ابو الحسن علیہ السلام قبل ان انتقو قبل ان انتقا فقال نام یا ابا ہاشم بد اللہ فی ابی محمد کما بدا لہ فی موسیٰ بہت مزہ اسماعیل، اللہ کو آج پھر اسی طرح بدا ہو گیا ہے میرے بیٹے کے بارے میں جس طرح اللہ تعالیٰ کو اسماعیل کے بعد موسیٰ کاظم کے بارے میں بدا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو بالکل وہی بدا ہو گیا ہے، اور جس طرح تیرے دل میں بات آ رہی ہے نا وہ بات بالکل اسی طرح ہے۔ وَإِن كَرِهَ الْمُبْتِلُونَ اگرچہ گمراہ لوگ تو اس کو پسند نہیں کریں گے، گمراہ لوگ تو اڑائیں گے ہمارا مذاق، گمراہ لوگ تو اڑائیں گے ہمارا جو ہے وہ ماحول، اور وہ تو کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا سرکار، لیکن بات یہ ہے گمراہ لوگ جتنا مرضی مذاق اڑا لیں، یعنی سنی جتنا مرضی مذاق اڑا لیں، پر حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کو بدا ہو گیا، اللہ کو بدا ہو گیا۔ تو دوستو یہ ہے عقیدہ بدا شیعہ کا، کہ اپنے خانہ ساز جھوٹے عقیدے کو بچانے کے لیے اس قوم نے اللہ میاں کے اوپر بھی جھوٹ کا الزام، جہالت کا الزام، اور حالات سے لا علمی کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ بھئی وہ ایک فیصلہ کرتا ہے، حالات اس کے برعکس ہوتے ہیں، وہ فیصلہ بدلنے پر مجبور ہوتا ہے، یہ الزام اس قوم نے اللہ پر لگا دیا۔ اور اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر ہی لگا دیا کہ انہوں نے اپنا جھوٹا مذہب باقی رکھنا ہے، چاہے وہ کوئی اس کا الزام کسی پر آئے۔ اب کیا ہوا، اب آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، انشاءاللہ پھر اس موضوع پر تو دوسری گفتگو کریں گے، ابھی ایک اور گفتگو کرنی ہے کہ شیعہ کے جو یہ تو یہاں بھی ہو گیا کہ چلو جی بڑے بیٹے فوت ہو گئے، چھوٹے بیٹے حسن عسکری گیارہویں امام بنا دیے، کہ بھائی اللہ کو بتاؤ گیا، چلو حسن عسکری گیارہویں امام بن گیا، اب نئی بات ہو گئی، اب کیا ہوئی، اب یہ ہوئی کہ گیارہویں امام کی اولاد ہی پیدا نہیں ہوئی، گیارہویں امام کی۔ ویسے اللہ میاں نے بھی نا، اللہ میاں کو تو پتا تھا نا کہ یہ کیسی کیسی قوم ہے، تو اس قوم نے ان نیک لوگوں اور ان پارسا لوگوں اور اہل بیت کی ان بزرگ شخصیات کی طرف منسوب کر کے ایسے ایسے عقیدے بنا لینے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا گمراہ ہو جائے گی. تو اللہ میاں نے بھی پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی ایسے ایسے کام کروں گا کہ تم بات نہیں کر سکو گے. اچھا اللہ میاں نے کیا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت حسن عسکری کی اولاد ہی نہیں ہوئی. اب جب حضرت حسن عسکری کی اولاد ہی نہیں ہوئی تو شیعہ کا تو عقیدہ تھا کہ کائنات امام کے بغیر رہ نہیں سکتی, کائنات کا نظام امام کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. امام نہ ہو تو یہ زمین تو اس طرح ڈولنے لگ جائے گی, اور اس طرح بلکہ یا ماجت کما یموج البحر, زمین اس طرح جو ہے وہ اچھلنے لگ جائے گی جیسے سمندر کی موجیں اچھلتی ہیں. تو لساخت الارض, زمین تو جو ہے وہ بالکل دھنس جائے گی. اب گیارہویں امام کے تو اولاد ہی نہیں ہے, تو اس کا کیا مطلب کہ گیارہویں امام جب فوت ہوں گے تو بس پھر زمین بغیر امام کے رہ جائے گی. تو پھر شیعوں نے سوچا یار اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو فرضی بیٹا بنا لیں, لیکن کب تک ایسا چلے گا؟ انہوں نے کہا ایسا کرو ایک فرضی بیٹا اس دفعہ بنا لو اور بنا کر اس کو کر دو غائب, بنا کر اس کو کر دو غائب کہ بھئی وہ فرضی بیٹا وہ پیدا ہوا تھا, لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا اور وہ چھوٹی ہی عمر میں دو چار سال کی عمر میں وہ ہو گیا پہاڑ کی غار میں غائب, اور وہ پہاڑ کی غار میں بیٹھ کر اب دنیا کا نظام چلا رہا ہے. بھئی وہ کب تک بیٹھا رہے گا؟ بس سب کو کہتے رہو قیامت کے قریب آئے گا, قیامت کے قریب آئے گا, قیامت کے قریب آئے گا, یہ بتلاتے رہو تاکہ یہ اعتراض ختم ہو جائے کہ دنیا امام کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہیں گے نہیں جی امام تو موجود ہے نا, امام تو موجود ہے. اور اسی لیے اس کو کہتے ہیں صاحب الاثر, کہ زمانے کا امام. تو زمانے کا امام اب انہوں نے بالکل ہی کہا کہ چونڈی چھڑاؤ, ہے یہ جو ہمارے جنگ کا لفظ ہے, چونڈی چھڑاؤ, جان ہی چھڑاؤ یار, کہ کل پھر کوئی ایسا ہو کہ امام کے اولاد نہ ہو, یہ کل پھر کوئی ایسا ہو جائے کہ پہلا بیٹا بہت ہو جائے, تو چلو بات ہی ختم کرو کہ جی ایک فرضی بنا لو اور اس کو بٹھا دو غار میں. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرم نہیں کی, اور ان اہل بیت کے بزرگوں کی طرف جھوٹی داستانیں منسوب کرتے ہوئے بھی حیا نہیں کیا, اصل کیا ان کا اسلام سے کوئی تعلق تھا؟ اگر ان کے دلوں میں ایمان اور دین کی تھوڑی سی بھی رمق ہوتی, ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ان ظالموں کے دل میں, تو یہ کبھی بھی حضور کے اہل بیت کرام کے ان مقدس بزرگوں کی طرف ایسی باتیں منسوخ نہ کرتے, اور کبھی بھی اتنے جھوٹے عقیدے نہ بناتے, کبھی بھی اللہ پر اتنی بڑی تہمت نہ لگاتے, کبھی بھی اس قرآن کو بدلا ہوا نہ کہتے, کبھی بھی جو ہے وہ صحابہ کرام پہ تبرع نہ کرتے, صحابہ کو گالیاں نہ دیتے. تو ثابت کیا ہوا کہ ان کے دل میں اسلام کی, دین کی, اللہ کی, اللہ کے رسول کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو پھر یہ کون لوگ تھے بھائی, پھر یہ کون لوگ تھے؟ تو ان کے بارے میں یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ شیعت کا بابا آدم کون ہے, شیعت کا بڑا کون ہے, شیعت کہاں سے چلی ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ شیعت کا بڑا عبداللہ بن سبا ہے. عبداللہ بن سبا یہودی, یہ شیعت کا بابا آدم ہے, یہ شیعت کا بڑا ہے, اس سے شیعت جو ہے وہ چلی ہے, اس کو موجد اول بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ کون تھا؟ یہ تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اصل یہ تھا یہودی. جب اسلام کا غلبہ ہو گیا, اسلام کی فوجیں بڑھنے لگیں, اسلام کی فتوحات کا دائرہ وسیع ہو گیا, تو یہ شخص دیگر لوگوں کی طرح سر جھکا کر اوپر اوپر سے مسلمان ہو کر مسلمانوں میں شامل ہو گیا. تو اس وقت ایران کے مجوسی اور اسی طرح بڑی بڑی دوسرے علاقوں کے یہودی, اور یہ لوگ یہودی, نصرانی, مجوسی, یہ لوگ اسلام کا مقابلہ تلوار کے ساتھ میدان میں تو نہ کر سکے, ناکام ہو گئے, تو اب یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر, اسلام میں داخل ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسلام کا حلیہ بگاڑیں, اسلام کی جڑیں کاٹیں. ہم میدان میں تو ہو گئے عاجز اور ناکام اور شکست کھا گئے, اب یہ منافقت کا لبادہ اوڑھ کر یہ آ گئے. تو اس عبداللہ بن سبا نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ اس ظالم نے دور دراز کے علاقے, ایک بار مدینہ مکہ یہ تو مرکز اسلام تھے, تو یہاں تو اس کی دال گل نہیں سکتی تھی, تو اس نے دور دراز کے شہروں میں, مصر میں, کوفہ میں اور دور دراز کے علاقوں میں گھوم پھر کر اس نے ایک عقیدہ پیش چلایا. عقیدہ کیا تھا کہ خود تھا یہ یہودی, اور اس کا یہودی ہوتے وقت ایک عقیدہ تھا کہ بھئی حضرت یوشع بن نون جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے, یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں وصیت کی تھی کہ میرے بعد یہ نبی ہوں گے، تو اس نے سب عقیدہ پھیلایا، کہنے لگا لوگوں ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے کہ نبی اس کو وصیت کرتے ہیں، اس کی آگے سے نبوت کا اعلان کرتے ہیں، مگر حضور کے بعد نبوت تو نہیں ہے مگر امامت ہے، تو حضور کا بھی ایک وصی ہے۔ تو لوگوں نے کہا بھی حضور کا وصی کون ہے؟ کہنے لگے حضور کے وصی تو حضرت علی ہیں، حضور کے وصی حضرت علی ہیں، تو حضور کے وصی حضرت علی ہیں، اہل بیت کا شان، اہل بیت کا مقام، اہل بیت کی محبت اس نے لوگوں میں بٹھائی، تو اہل بیت کی محبت تو ہر مسلمان کا ایمان تھا، لوگ اس کی بات سنتے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتا ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، ہمارے نبی کا جی کون ہوگا؟ تو لوگ کہتے جی کون ہوگا؟ کہنے لگے حضور کے وصی جو ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ یہ ایک اس نے ابتدائی بیج بویا، پہلی بات کہ حضور کے وصی حضرت علی ہیں۔ جب لوگ کچھ لوگ اس کی اس بات کو تسلیم کرنے لگے تو اب اگلی بات اس نے کی، اس نے کہا حضور کے وصی کا من ہے کہ حضور کے بعد امامت اور خلافت اور حکومت حضرت علی کو ملنی تھی، تو اب انہوں نے کہا جی اب تو وقت گزر گیا ہے، اب تو حضرت علی کو اس وقت تو نہیں ملی، تو اس وقت لے لیا، کہتا اب تو لینی ہے، لیکن جن لوگوں نے حکومت اور خلافت حضرت علی سے چھینی ہے تو ان کے سے بیزاری کا اعلان کرنا، ان پر لعنت کرنا، ان پر تبرہ کرنا، یہ ہمارا مذہبی حق ہے۔ تو اس نے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ لوگوں کے اندر صحابہ خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان جو اس دور کے اس وقت خلیفہ تھے، ان کے خلاف لوگوں کے اندر نفرت پیدا کی اور ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، ان کے خلاف لوگوں کو تیار کیا کہ وہ ان پر لعنت و ملامت کریں، لیکن ادھر حضرت علی کی محبت کا دعویٰ، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ بھئی اس طرح لوگ میرے ساتھ تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضرات خلفائے ثلاثہ کو، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو جو ہے وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سن کر بہت صدمہ ہوا، آپ جو ہے وہ مسجد میں آئے اور آپ نے اعلان کھڑے ہو کر ممبر پر کیا، آپ نے فرمایا سنو میں یہ بات سن رہا ہوں کہ کچھ لوگ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، اگر میں نے یہ بات سن لی آئندہ کہ وہ لوگ مجھے ان سے افسر قرار دیتے ہیں، مجھے ان سے اعلیٰ قرار دیتے ہیں اور ان کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں، تو میں ایسے لوگوں کو 80-80 کوڑے ماروں گا، وہ ان پر سزا جاری کروں گا جو بہتان لگانے والے پر سزا جاری کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا مجھ پر بہتان ہے کہ میں ان سے افضل ہوں، میں ہرگز ان سے افضل نہیں ہوں، وہ ہم سے افضل تھے، وہ ہم سے اعلیٰ تھے اور وہ اس مقام کے اہل تھے جو مقام ان کو حاصل ہو گیا ہے، اس لیے یہ میں بات نہیں سننا چاہتا، یہ بات میں نہ سنوں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرما دیا، اور پھر آپ کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ شخص جو ہے یہ یہاں تک یہ ہے کہ یہ پہنچ گیا حضرت علی کے پاس، انہیں اس کو بلوا لیا کہ بھئی ابن سبا مجھے پتا چلا ہے کہ یہ تو بکواس کرتا پھرتا ہے اور لوگوں میں یہ اس عقیدے کا جو ہے وہ اظہار کرتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا جناب یہ تو حقیقت ہے، حضرت نے فرمایا او ظالم تو میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ اتنا بڑا کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، چل یہاں سے نکل، مدینے سے نکل جا، چل یہاں کوفہ سے نکل جا، اس کو سنا کر۔ اور آپ نے فرمایا یہ خبیث ہے، یہ کالا جھوٹا خبیث، کالا جھوٹا خبیث مجھ پہ جھوٹ رگڑتا ہے، اس کو نکال دو یہاں سے، نکل جا، چل واپس یہاں پہ چلے جا، جس جگہ کا تو ہے وہیں پہنچ جائے، پہنچی وہیں بے خاک جہاں کا خمیر تھا، چل وہیں بھاگ جا۔ اب جب وہاں سے چلا گیا لوگوں نے کہا یار تیرے ساتھ بڑی بہڑی ہوئی، بہت بری ہوئی یار تیرے ساتھ۔ کہنے لگا تمہیں کیا پتا ہے حضرت علی کا اور میرا خفیہ تعلق ہے، میرا حضرت علی کے ساتھ خفیہ تعلق ہے، یہ جو باتیں ہیں یہ تو خفیہ طور پر حضرت علی نے مجھے بتائی ہیں، جو باتیں بیان کی ہیں یہ حضرت علی سے مجھے خاص طور پر خفیہ طور پر جو ہے وہ مجھے ملی ہیں، اس لیے میں یہ باتیں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ آج کل کے جو شیعہ ہیں وہ ابن سبا کا نام سنتے ہیں نا تو ابن سبا کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں، ابن سبا کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ تین، ایک وجہ ابن سبا نے کچھ لوگوں کو تو عقیدہ یہ دیا کہ حضرت علی افضل ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے، اس سے ایک عقیدہ بن گیا، اس کو کہتے ہیں تفضیلی شیعہ، بس وہ اتنا کہتے ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں، باقی سب مانتے سب کو۔ دوسرا اس نے یہ کیا تبرہ کہ تین صحابہ پہ تبرہ بھیجو۔ تیسرا یہ پھر اتنا آگے بڑھ گیا، اس نے کہا حضرت علی ہی خدا ہیں، حضرت علی ہی
خدا ہیں. تو اب اس وقت تینوں ہی طرح کے عقائد رکھنے والے لوگ موجود ہیں, حضرت علی کو خدا ماننے والے بھی موجود ہیں, صحابہ کرام پہ تبرہ کرنے والے بھی موجود ہیں, اور صرف تفضیلی شیعہ بھی کہیں کہیں ہیں, اپنے پاکستان میں تو کوئی نہیں ہے, اور وہاں ہیں کہ بھئی وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان ہیں حق پر, ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں, صرف مرتبہ حضرت علی کا بڑا ہے. اچھا یہ بات یہ ہے کہ جب شیعہ کو ہم کہتے ہیں نا کہ تمہارا تو بنیادی پتھر اور تمہارے مذہب کا بانی تو یہودی عبداللہ بن سبا ہے, جن کو حضرت علی نے نکال دیا تھا, دفع ہو جا اور خبیث کہا تھا اور بھگا دیا تھا, اور سبائیہ جو اس کا گروہ تھا اس کو کہا تھا کہ تم باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں آگ میں جلا دوں گا, دفع ہو جاؤ یہاں سے. تو تم تو اس کی اولاد ہو, اس کی نسل ہو. تو کہتے لعنت بھیجتے ہوں ابن سبا پر, لعنت بھیجتے ہوں ابن سبا پر. تو اب پہلے تو یہ لعنت کرتے رہے نا, اب یہ یہاں تک ہو گئے, کہتے ہیں ابن سبا تھا ہی کوئی نہیں جی, یہ تو سنیوں نے خام خواہ ابن سبا بنایا ہے, ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہ سنی کہتے ہیں جی یہ ابن سبا کے اولاد ہیں, یہ ابن سبا کی اولاد ہیں, یہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے بنایا ہے, ورنہ ابن سبا تو تھا ہی نہیں. تو میں نے بات یہاں سے چلائی ہے کہ بھئی یہ گروہ اگر مسلمانوں کا کوئی حصہ ہوتا اور ان اس گروہ کا مسلمانوں سے کوئی جوڑ ہوتا تو یہ گروہ کبھی بھی اللہ کے بارے میں ایسے عقیدے نہ پیش کرتا کہ اللہ کو بدا ہو جاتا ہے, یہ گروہ کبھی بھی حضور کے اہل بیت کا نام استعمال کے دین کا حلیہ نہ بگاڑتا, چونکہ دین کا حلیہ بگاڑنے کا جذبہ اس عبداللہ بن سبا یہودی کے دل میں تھا, تو اس کی جو نسل چلی, اس کی جو آگے روحانی اولاد چلی اور مانوی ذریعے چلی, اور اس کے جو لوگ پیروکار منافقین بڑھتے گئے, تو یہ انہیں کا پھر آگے سے تھا کہ وہ بڑھتے رہے اور ان کے خیال ہوتے رہے کہ چاہے اللہ پہ الزام آئے, چاہے رسول پہ الزام آئے, چاہے اسے اہل بیت کی شخصیات کا کردار مسخ ہو, ہمیں تو اسلام کو بدنام کرنا ہے. تو جب اسلام کو بدنام کرنے کی نیت سے ایک آدمی اسلام کا نام لے گا تو وہ پھر نہ اللہ کو بخشے گا, نہ اللہ کے رسول کو بخشے گا, نہ اہل بیت کو بخشے گا. تو اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیعہ اس وقت جو ہے وہ یہودی کا اپنے عبداللہ بن سبا کا ویسے ہی انکار کرتے ہیں, اس کا نام سنتے ہی جو ہے وہ جل بھن جاتے ہیں, لیکن حقائق تو حقائق ہے, آخر عبداللہ بن سبا جو ہے وہ اس طرح اس کو چھٹلایا تو نہیں جا سکتا, اس کا تو ذکر موجود ہے. اب دیکھیں شیعہ کی کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے, بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے جی, اور چنانچہ یہ ملا باقر مجلسی نے رجال کشی سے نقل کیا ہے, اور یہ روایت ہے کہتے ہیں وذکر بعض اہل علم ان عبداللہ بن سبا کان یہودیا فاسلم, کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا, بعض اہل پھر وہ اسلام لے آیا اور حضرت علی کی ولایت کا قائل ہوا, یہ اپنی یہودیت کے زمانے میں یوشع بن نون کے بارے میں غلو کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہیں, بس اسلام لانے کے بعد بھی اسی قسم کی بات وہ حضرت علی کے بارے میں کہنے لگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ آپ کے وصی تھے. یہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے یہ بات مشہور کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا قائل ہونا فرض ہے. یہ میں نے لیا, یہ شیعہ کی ملا باقر مجلسی کی کتاب بہار الانوار کی جلد 25 سے صفحہ 287 پر یہ کتاب موجود ہے کہ خود شیعہ لکھتا ہے کہ ہمارے امام بڑے بڑے علماء نے یہ لکھا ہے, اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ جو عبداللہ بن سبا تھا یہودی تھا اور پھر اسلام لے آیا, حضرت علی کی ولایت کا سب سے پہلے یہی قائل ہوا ہے, اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے یہ مشہور کیا کہ حضرت علی کی امامت کا قائل ہونا فرض ہے. اس نے حضرت علی کے دشمنوں پر اعلانیہ تبرہ کیا اور حضرت علی کے مخالفین کو واضح کیا اور ان کو کافر کہا, یعنی یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت علی کی امامت کا عقیدہ گھڑا, حضرت علی کے مخالفین بنا یعنی حضرت ابوبکر, حضرت عمر, عثمان کو مخالف بنا کر ان کو کافر کہا اور ان پر تبرہ کیا. یہ خود شیعہ لکھتے ہیں. یہیں سے وہ لوگ جو شیعہ کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تشیع اور رافضیت یہودیت کا چربہ ہے, یہ بھی شیعہ لکھا ہے, ملا باقر مجلسی سے لکھا ہے کہ اس وجہ سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم جو شیعہ ہیں یہ یہودیوں کا چربہ ہیں, یہ یہودیوں کی اولاد ہیں, اس لیے ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ جو عبداللہ بن سبا تھا جس نے یہ ولایت کا عقیدہ گھڑا تھا, جو حضرت علی کے مخالفین پہ تبرہ کرتا تھا, وہ چونکہ یہودی تھا وہ مسلمان ہوا اور وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ کام کیا, اس لیے ہمارے مخالف ہمیں یہ کہتے ہیں. اسی طرح اسی بہار الانوار کی جلد 1 صفحہ 33 پر لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ رجال کی ان کتابوں میں ان کتابوں پر یعنی جس سے میں نے یہ حوالہ نقل کیا ہے مولا باقر مجید سے کہتا ہے یہ وہ کتابیں ہیں کہ ہمارے پسندیدہ علماء کا مدار انہی پر کتابوں پر ہے اور یہی کتابیں اس وقت ہمارے ملکوں میں اور ہمارے شہروں میں ہمارے شیعہ کی نظروں میں اعتبار کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں. اس لیے عبداللہ بن سبا کے بارے میں جو عقیدہ ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا وہ خود عبداللہ بن سبا نے جو ہے وہ شیعہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا. اب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسی کے بارے میں کہ عبداللہ بن سبا کیا تھا. وہ فرماتے ہیں ذکر غیر واحد منہم ان اول من ابتدا دفزا والقول بالنص علی 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 واسبته کان منافقا زندیقا اراد فساد دین الاسلام. شیعہ جو اہل سنت کے خلاف امام معصوم وغیرہ کے دعوے کرتے ہیں یہ دراصل ایک منافق زندیق کا اختراع ہے. چنانچہ بہت سے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے رفض ایجاد کیا یعنی شیعت جو سب سے پہلے حضرت علی کی امامت و عصمت کا قائل ہوا وہ ایک منافق زندیق عبداللہ بن سبا تھا جس نے دین اسلام کو بگاڑنا چاہا. اس نے مسلمانوں سے وہی کھیل کھیلنا چاہا جو پولس نے نصارہ سے کھیلا. یہ بالکل وہی کھیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک شخص عیسائیوں میں پیدا ہوا پولس. اس پولس نے یہ عقیدہ گھڑا کہ اوے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والوں تمہیں پتہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ تو عیسائیوں نے کہا کون تھے؟ اس نے کہا واہ واہ تمہیں تو یہی نہیں پتہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر جو چلے گئے ہیں تو بھلا کوئی انسان آسمانوں پہ جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو بات ٹھیک ہے نہیں جا سکتا. اور انہوں نے کہا یہ تمہیں پتا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ یہ بھی ٹھیک ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. جو کہنے لگے ان کا باپ اللہ تھا ان کا باپ اللہ تھا تو باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا. تو اس پولس نے یہ عقیدہ گھڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے اور جو ہے وہ مریم جو ہے وہ اللہ کی بیوی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اللہ نے اپنے بیٹے کو بلا لیا. تو اس وقت اس نے یہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں گھڑا. تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ نصرانی کا دین بھی کمزور تھا ان کی عقل بھی کمزور تھی تو وہ بادشاہ جو وقت تھا اس نے بھی کہا واہ 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 یہ نقطہ جو پولس نے بیان کیا نا یہ بالکل صحیح ہے. تو سب نے پولس کا یہ نقطہ قبول کر لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا ماننے لگے. اسی طرح یہ ابن سبا نے بھی کوشش کی کہ یہ بھی مسلمانوں کا پولس بنے لیکن حضرت ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اسلام تو آخری دین ہے. اللہ نے اسلام کے اندر ہر وقت اہل حق کی ایک جماعت کو باقی رکھنا ہے قیامت تک تاکہ کوئی آدمی بھی اسلام میں کوئی غلط بات ڈالے اسلام میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے تو یہ حق کی جماعت اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی. یہ اس کے تمام تر جھوٹی داستانوں کا بیڑا غرق کر دے گی. یہ اس کے تمام تر ناپاک سازشوں کو ناکام بنا دے گی. اس لیے عبداللہ بن سبا کا جادو نہ چل سکا. یہ ٹھیک ہے کہ عبداللہ بن سبا کی وجہ سے ایک طبقہ گمراہوں کا پیدا ہو گیا لیکن اہل حق کی اکثریت ہے. اہل حق اب بھی بتلاتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی منافق نے جو کچھ کہا ہے وہ دین اسلام پر جھوٹ ہے اور بہتان ہے. تو ابن سبا نے وہی کام کرنا چاہا تھا جو پولس نے عیسائیوں میں کیا تھا. اسی طرح حافظ شمس الدین الزہبی بہت بڑے جو ہیں وہ محدث ہیں وہ اپنی کتاب المنتہا میں اور اسی طرح علامہ شہرستانی اپنی مشہور کتاب الملل والنہر میں لکھتے ہیں السبائیہ اصحاب عبداللہ ابن سبا الذی قالوا لعلی علیہ السلام انت یعنی انت الالہ. کہتے ہیں کہ سبائیہ عبداللہ بن سبا کے پیروکار کہلاتے ہیں پیروکار ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ ہیں یعنی آپ تو خدا ہیں. حضرت علی نے اس کو مدائن کی طرف جلا وطن کر دیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ شخص یہودی تھا. اپنی یہودیت کے زمانے میں یوشع بن نون کو موسیٰ علیہ السلام کا وصی کہا کرتا تھا جیسا کہ حضرت علی کے بارے میں پھر وہ کہنے لگ گیا. اسی طرح علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث جلیل ہوئے ہیں اور پھر ان کی تو بہت ہی حدیث کے دور میں اور خاص طور پر جو حدیث کی روایت بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو راویان حدیث کہتے ہیں اور پھر جو ان کے شاگرد یہ سند میں نام ہوتے ہیں یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے تو ان کے اوپر بڑی کتابیں زبردست لکھی ہیں. بڑے ہی مستند عالم دین ہیں اور ایسا بہت کم جو ہے وہ تاریخ اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جیسے ابن حجر اسقلانی ہیں. وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ابو الجلاس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن سبا سے یہ کہتے ہوئے خود سنا کہ اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی راز کی کوئی بات نہیں بتائی جس کو کسی سے میں نے چھپایا ہو. میں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خود سنا ہے کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. ہیں جی بھی میں نے حدیث آپ سے ایک دن بیان کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیکون بادی سلاسون قذابون وفی روایت دجالون کلهم یزعم انہم نبی اللہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوئے, 30 بڑے بڑے, اور بعض ان میں سے یہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں, لیکن فرمایا یہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, یہ میں جھوٹے ہوں گے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے خود سنا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا قیامت سے پہلے 30 جھوٹے پیدا ہوں گے اور ان 30 میں سے ایک تو ہے, عبداللہ بن سبا 29 میں سے ایک تو ہے. واقعی اتنا بڑا جھوٹا ہے جس کا جھوٹ 1400 سال سے چل رہا ہے. تو اسی طرح ابو اسحاق فزاری نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کے زمانہ خلافت میں سبید بن غفلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ کچھ لوگوں کے پاس میں گزرا ہوں جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برائی سے یاد کرتے ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ آپ یعنی حضرت علی بھی ان کے حضرت ابو بکر اور حضرت علی عمر کے بارے میں اپنے دل میں یہی بات چھپائے ہوئے ہیں, یعنی آپ بھی ان کو برا سمجھتے ہیں. اس گروہ میں سے ایک عبداللہ بن سبا ہے, اور عبداللہ بن سبا سب سے پہلا شخص تھا جس نے عداوت شیخین کا اظہار کیا. تو حضرت علی نے میری بات سن کر فرمایا مجھے اس کالے خبیث سے کیا تعلق, یہ کالا خبیث کالا بجنگڑ عبداللہ بن سبا میرا اس سے کیا تعلق ہے, یہ سارے کالے 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 کوے اور کالے جبے, یہ کالی کبائیں اور یہ کالے کپڑے اور یہ کالے سوگ کالا ماتم, یہ وہیں سے چلا ہے, یہ اسی کی اولاد ہے. حضرت علی نے کیا فرمایا, حضرت علی نے میری بات سن کر سبید بن غفلہ کہتے ہیں میری بات سن کر حضرت علی نے فرمایا مجھے اس کالے خبیث سے کیا تعلق ہے. پھر فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں شیخین کے بارے میں سوائے بھلائی اور خوبی کے کوئی اور بات اپنے دل میں چھپاؤں, یہ نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے عبداللہ بن سبا کو بلا بھیجا اور اس کو بلا کر اس کو کہا چل, اس کو مدائن کی طرف چلتا کیا کہ دوڑ جا یہاں سے, نکل جا یہاں سے, اور فرمایا تو اور میں ایک شہر میں نہیں رہ سکتے, اٹھ جب تک تو میرے ساتھ رہے گا تو لوگوں سے کہے گا حضرت علی نے مجھے یہ خوبیاں بات بتائی ہے, حضرت علی نے مجھے خوبیاں, چل نہ ہو رہے بانس نہ بجے بانسری, تو یہاں سے نکل, دباؤ یہاں سے خبیث کالے, نکل یہاں سے, تیرا میرا ایک شہر میں رہنا ہی ممکن نہیں ہے. پھر اٹھ کر حضرت علی ممبر پر تشریف لائے, یہاں تک کہ لوگوں کو لوگ جمع ہو گئے. یہاں راوی نے ایک طویل قصہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی نے حضرات شیخین کی تعریف کی, ان کی مدح سرائی کی, ان کی عظمت کو بیان کیا, ان کی شان کو بیان کیا, اور حضرت علی کے الفاظ آخر میں یہ تھے لوگوں سن لو جس شخص کے بارے میں مجھے یہ خبر پہنچی کہ وہ مجھے حضرت ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے تو میں ایسے شخص پر 80 درے لگاؤں گا, یہ وہ سزا ہوگی جو بہتان لگانے والے پر سزا ہوتی ہے. یہ ابو اسحاق فزاری نے اپنی سند سے لکھا. تو میرے بھائی یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اس طرح یہ عبداللہ بن سبا کا کیا دھرا تھا کہ جس نے اس طرح جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھوٹ کھڑا. اسی طرح یہ ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب بلہار الانوار کے جلد 2 صفحہ 217 پر لکھا ہے وکان امیر المؤمنین علیہ السلام اصدق من بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان الذی یکذب علیہ ویعمل فی تکذیب صدقہ بما یفتری علیہ من الکذب عبداللہ بن سبا لعنت اللہ. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے سچے تھے, جو شخص آپ پر جھوٹ باندھتا تھا اور جھوٹ باندھ باندھ کر آپ کے سچ کو جھوٹا ثابت کرتا تھا وہ عبداللہ بن سبا تھا, اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو. یہ خود ملا باقر مجلسی جیسے شیعہ شخص نے لکھا ہے کہ یہ عبداللہ بن سبا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھتا تھا, اور عبداللہ بن سبا کی ان کرتوتوں کی وجہ سے حضرت زین العابدین فرماتے ہیں. حضرت زین العابدین کا یہ قول بھی بہار الانوار میں ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے جلد 25 صفحہ 286 پر, کہتے ہیں حضرت عبداللہ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں لعن اللہ من کذب علینا, اللہ اس پر لعنت کرے جس نے ہم پر جھوٹ باندھا, اللہ اس پر لعنت کرے جس نے ہم پر جھوٹ باندھا. انی ذکرت عبداللہ بن سبا, جب میرے دل میں عبداللہ بن سبا کا خیال آتا ہے فقامت کل شارت فی جسدی, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت امام فرماتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. لقد ادعا امرا عظیما ما له لعنت اللہ علیہ, کہ اس شخص نے بہت بڑا دعویٰ کیا اور ایسی بات ہمارے اوپر جو ہے وہ لگا دی کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اللہ کی اس پر لعنت ہو, اس شخص نے تو ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا. اسی طرح ملا باقر مجلسی نے بہار الانوار میں اور لکھا ہے, کہتے ہیں عبداللہ بن سبا سے پہلے لوگ جو ہے وہ تقیہ سے کام لیتے تھے, ہیں جی,
ان امور کے بارے میں کہ حضرت علی کو وسیع سود سمجھتے تھے اور امامت کا حقدار سمجھتے تھے، شیخ یہاں سے افضل سمجھتے تھے، اعلانیہ نہیں کہتے تھے، لیکن اس ملعون نے تقیہ چھوڑ دیا، ان باتوں کو اعلانیہ ذکر کرنا شروع کر دیا جی، حضرت علی کی جو ہے وہ وسیع ہونے کا اور شیخ یہاں سے افضل ہونے کا اعلان کرنا شروع کر دیا. اور ابن سبا کے جو مقلد ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی، تو مخالفین امامت کو کافر کہنا شروع کر دیا، اور اس کی خصوصیات یہ ہے کہ اس نے تقیہ چھوڑ دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو یہاں ملا باقر مجلسی پھر اپنی جگہ پر آ گیا، کہتے ہیں کہ ہم ابن سبا سے پر جو لعنت کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ابن سبا کا عقیدہ غلط تھا. پیچھے آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ملا باقر مجلسی اس کی بات بھی کرتا ہے، اس پہ لعنت بھی کرتا ہے، اور اس روایت میں ملا باقر مجلسی اس پہ لعنت بھی کرتا ہے. تو کہتا ہے لعنت تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے تقیہ چھوڑ دیا تھا. بھائی باتیں تو خفیہ خفیہ تھی، اس ظالم نے خفیہ باتوں کو لوگوں کے سامنے عام بیان کرنا شروع کر دیا، تقیہ والی باتیں جو ہیں اس نے ظاہر کر دی، اس لیے اس پر لعنت کرتے ہیں. ورنہ بات یہی تھی کہ جو وہ بات کہتا تھا بات تو تھی سچ، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بات تو سچی کہتا تھا عبداللہ بن سبا، مگر بات یہ تھی کہ وہ بات جو ہے وہ تھی اس طرح کہ بات خفیہ چھپانے کی تھی مگر اس نے ظاہر کر دی. اسی بیان الانوار کی جلد 25 صفحہ 286 پر ہے، کہتے ہیں لعن اللہ عبداللہ بن سبا انہ دعا ربوبیت فی امیر المؤمنین وکان واللہ امیر المؤمنین عبداللہ دائن. کہتے ہیں عبداللہ بن سبا پر اللہ کی لعنت ہو، اس نے امیر المؤمنین کے بارے میں ربوبیت کا دعویٰ کر دیا کہ حضرت علی ہی رب ہیں، حضرت علی ہی رب ہیں، اللہ کی قسم امیر المومنین تو اللہ کے فرما بردار بندے تھے، ہلاکت ہو اس کے لیے جو ہم پر جھوٹ باندھے ہیں جی. اور کچھ لوگ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کہتے، ہم اللہ کے سامنے ان لوگوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں. یہ وہ فرمان ہے جو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عبداللہ بن سبا کے اقوال کو سن کر حضرت جعفر صادق نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ کچھ لوگ ہم پر جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، ہماری طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خدا ان پر لعنت کرے، یہ ہمارے اوپر بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ وہ ابن سبا تھا. پھر آگے ابن سبا کی اولاد چلی، ان میں ابو بصیر تھا، زرارہ تھا، اس قسم کے لوگ تھے کہ جو جھوٹ بیان کرتے تھے. آگے وہ دوسری جگہ بھی ہے انشاءاللہ، اس کو تفصیل میں اس بات پہ ایک اس دن بیان کروں گا کہ یہ ابو زرارہ، یہ ابو بصیر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مدینے میں آتے تھے حضرت امام باقر، حضرت زین العابدین، حضرت زین العابدین کے بعد حضرت امام باقر، حضرت باقر، امام باقر کے بعد حضرت جعفر صادق، یہ مدینہ میں رہتے تھے. تو یہ لوگ کوفہ سے آتے، زرارہ آتا، عبداللہ بن یافور آتا ہے جی، اور اسی طرح ابو بصیر آتا، آ کر یہاں کچھ دیر مدینہ ٹھہرتے پھر واپس جاتے. پھر کہتے کوفہ میں چونکہ شیعہ زیادہ تھے، کہتے ہمیں حضرت نے یہ بات بتائی، ہمیں حضرت نے یہ بات بتائی، ہمیں حضرت نے یہ بات بتائی. لوگ کہتے ہیں یار یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ تو اسلام کے سراسر خلاف باتیں ہیں، ان کا تو اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تقیہ کی باتیں ہیں، یہ متع کی باتیں ہیں، یہ عقیدہ رجت کی باتیں ہیں، یہ خلفائے ثلاثہ پر لعنت کی باتیں ہیں، یہ قرآن پاک کے بدلنے کی باتیں ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو آگے سے وہ جواب دیتے کہ یہ باتیں ہمیں خفیہ طور پر بتائی گئی ہیں، ہم سب کو تھوڑی بتاتے ہیں، یہ خفیہ طور پر ہمیں بتائی ہیں. کہا بھی ہم جب جا کر پوچھتے ہیں حضرت جعفر صادق سے کہ جناب یہ کیا بات ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں حضرت جعفر صادق یا حضرت امام باقر وہ اصل دین جو ان کا ہے، اصل ان کا جو عقیدہ ہے، وہ ہمیں خفیہ بتاتے ہیں، تو سب کے سامنے نہیں بتاتے. لہذا جو ہم اصل عقیدہ اہل بیت کا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہماری باتوں پر اعتبار کرو. چنانچہ یہ ایک دوسری کتاب میں اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح یہ لوگ جو ہے وہ جا کر ان کی بدنامی کا باعث بنتے، اور پھر ان سے جا کر پوچھتے کہ جناب یہ لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آگے سے آئمہ کرام اور بہت ہی نیک اور پاسہ لوگ وہ حیران اور پریشان ہو جاتے، وہ کہتے یار اب ہم اس بات کا کیا جواب دیں کہ یہ لوگ ہمارے اوپر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے ہیں اور ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دیکھیں اصول کافی کے صفحہ 237 پر عبداللہ بن ابی یافور سے روایت ہے، عبداللہ بن ابی یافور سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے کہا کہ میں لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ تم سے تولا نہیں کرتے، یعنی جو تم سے محبت نہیں کرتے، فلاں اور فلاں فلاں، یعنی ابو بکر عمر ہیں، ابو بکر عمر کو مانتے ہیں، ان میں امانت ہے، سچائی ہے، وفا ہے. جو لوگ تم کو مانتے ہیں ان میں نہ یہ امانت ہے، نہ وفا ہے، نہ سچائی ہے.
امام جعفر صادق سیدھے ہو کر اور میری طرف غصہ سے بھرے ہوئے نظر سے دیکھتے ہوئے متوجہ ہوئے اور فرمایا جو جس شخص نے ایسے امام کو مانا جو من جان باللہ نہیں ہے وہ بے دین ہے، جس نے ایسے امام کو مانا جو من جان باللہ ہے اس پر کوئی اعتبار نہیں. خیر یہ اور روایت ہے جس کو میں نے آپ سے بیان کرنا، یہ دوسری روایت ہے. میں اور بیان کرنا چاہتا تھا کہ جس میں اپنے ہاں یہ دیکھیں، یہ سے پہلی روایت جو اس وقت بیان کرنے مقصد ہے وہ کیا ہے کہ سعید روغن فروش تیل بیچنے والا ایک سعید ہے، وہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق کے پاس تھا، یکا یک دو شخص آئے اور ان دونوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے درمیان میں کوئی امام مختلف تا ہے، یعنی دو آدمی آئے انہوں نے کہا ہاں بھائی آپ کے اندر کوئی ایسا امام ہے جس کی اطاعت ہم پر فرض ہے. تو حضرت جعفر صادق نے فرمایا نہیں، ہمارے اندر تو کوئی ایسا بات نہیں، آدمی نہیں ہے. ان دونوں نے کہا کہ ہمیں معتبر لوگوں نے آپ سے روایت کر کے خبر دی ہے کہ آپ اس بات کا فتویٰ دیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں کہ ہمیں تو فلاں، اور ہم آپ کو ان لوگوں کے نام بتاتے ہیں فلاں اور فلاں، یہ لوگ پرہیزگار لوگ ہیں، چھوٹے لوگوں میں سے نہیں ہیں. تو امام جعفر صادق غصہ ہوئے اور فرمایا کہ میں نے ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا، یہ بات غلط ہے. تو یہ وہ روایت تھی جو میں نے بیان کرنی تھی. وہ دوسری روایت دوسری بات سے تعلق ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت امام جعفر صادق آ کر کہتے کیوں جناب اتنے کوئی ادن امام ہے کہ جنہیں بھی اطاعت کرنا سارے فرض ہوئے. امام جعفر صادق کوئی ایسا بات نہیں. انہوں نے کہا جناب آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ بڑے پرہیزگار بڑے نیک پاس ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب حضرت جعفر صادق امام ہیں، وہ امامت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہ باتیں کہتے ہیں. حضرت امام نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں. تو اب شیعہ جو ہے نا وہ ان روایتوں کو مزید اپنے لیے دلیل بناتے ہیں، کہتے دیکھا حضرت ہمارے جو امام ہیں ہر ایک کے سامنے تھوڑی اپنی امامت کی بات کرتے تھے، غیروں سے چھپا دیا کرتے تھے، غیروں کے سامنے انکار کر دیا کرتے تھے، غیر کوئی آ کر پوچھتا تھا تو حضرت بالکل سچی بات نہیں، بھائی کیوں نہیں بتاتے تھے؟ کہتے اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ وقت کے جو بادشاہ ہیں وہ کہیں قتل نہ کر دیں، وہ کہیں قتل نہ کر دیں، ان کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ امام وقت ہے جی، وہ ان کی مخالفت کے ڈر سے اپنے آپ کو چھپاتے تھے. تو یہ وہ عبداللہ بن سبا والی عادت ہے کہ دین اسلام سے نہ کوئی محبت نہ کوئی تعلق نہ اہل بیت سے تعلق، مقصد اسلام کی تخریب تھا، مقصد اسلام کی تکذیب، مقصد اسلام کا حلیہ بگاڑنا تھا. چنانچہ اسلام کا حلیہ بگاڑنے کے لیے حضرت علی کے نام کو اہل بیت کے نام کو استعمال کیا گیا اور ان کے نام کو استعمال کر کے پھر ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح آج آپ نے دیکھا کہ عقیدہ بدا کے نام پر اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی جھوٹ کا، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی جہالت کا، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی لا علمی کا بہتان یہ لوگ لگانے سے باز نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے کفر سے پوری دنیا کو آگاہ کرنے کی ہمیں توفیق بخشے. شیعت کا کفر ایسا کفر ہے کہ جس سے لوگوں کو آگاہ کرنا وقت کی ضرورت ہے، اور یہ کفر ایسا کفر ہے کہ جو شرک پر بھی مبنی ہے، جو زندقہ پر بھی مبنی ہے، جو ارتداد پر بھی مبنی ہے. کفر کی جتنی اقسام ہیں وہ ساری شیعہ میں پائی جاتی ہیں. ہندوؤں میں کفر کی ایک قسم ہوگی، سکھوں میں ایک قسم ہوگی، یہودیوں عیسائیوں میں ایک قسم ہوگی. میں کہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں جتنے کفر ہیں الگ الگ جس کی وجہ سے لوگ کافر ہیں وہ سارے کفر یاد جمع کر لیے جائیں تو شیعہ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی خباثت سے اور ان کی شرارت سے اور ان کی سازش سے مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم. اللہم ربنا فی الحاجۃ اللہم انک عفو کریم تحب العفو یا غیاث المستغیث یا بدیع الجائب اللہم نجینا من السجن والغم والبلاء.